تفسیر. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آج چلتے چلتے ہم یہاں تک پہنچے. 20 پارے جو ہے ان کی منزل طے کی ہے اور 21 پارے کا آغاز ہے. ترجمہ اور روٹ ورڈ کے بعد اب ہم اس کی تفسیر کی طرف جو ہے وہ چل رہے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. حاضہ من فضل ربی, یہ اللہ کا احسان ہے, یہ اللہ کا شکر ہے کہ دنیا کی روا روی اور زندگی کی دوڑ دھوپ اور صبح و شام اور زندگی کے جو نشیب و فراز ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق دی کہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں, ہے نا. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے مجھ پر بھی اور آپ پر بھی, اور اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. تو اس پر خوشیاں منانی چاہیے. فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. 21 پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں, اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ. اُتْلُ تلاوت کیجئے, مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ جو وحی کی گئی آپ کی طرف, جو وحی کے ذریعے آپ کو بھیجی گئی, من الکتابی کتاب میں سے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کیجئے, اِنَّ الصَّلَاةَ بے شک نماز تنہا روکتی ہے, منع کرتی ہے, عن الفحشاء والمنکر فحش اور برے کاموں سے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ اور اللہ خوب جانتا ہے, مَا تَصْنَعُونَ جو کچھ تم کرتے ہو. تو آپ دیکھیے کہ یہ جو آیت ہے, آیت نمبر 45 سورت عنکبوت کی اور 21 پارے کی یہ جو پہلی آیت ہے, اس میں بڑا ایک خاص اور جامع مضمون جو ہے وہ بیان ہوا ہے. آپ نے پہلے یہ بات پڑھی تھی کہ جو شخص ایمان لایا ہے وہ ضرور آزمایا جائے گا. اس سورت کو, سورت عنکبوت کو سورت فتن بھی کہا جاتا ہے نا. آزمائشیں جو ہیں اس میں سے, فتنوں کے دور میں سے کیسے نکلا جائے, اور آزمائشیں تو آتی ہی ہیں. تو آزمائشیں جو ہیں ان کو جو ہے وہ سر کرنا, ان میں پورا اترنا, آزمائش کی چکی میں پستے ہوئے جو ہے پھر ابھرنا اور کامیاب ہو جانا, تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان کی وجہ سے. ایمان اور آزمائش لازم اور ملزوم ہے, یہ آپ پڑھ چکی, اور پہلے آپ نے یہ بھی پچھلی آیتوں میں پڑھا کہ کیسے لوگ توحید کا انکار کرتے ہیں, کیسے شرک کے گھروندے بناتے ہیں, اور شرک کے گھروندے ان کی حیثیت عنکبوت کے مکڑی کے جالے کسی ہے, یہ بھی آپ نے پڑھا. پھر اس کے بعد جو ہے, اب جو آج کا سبق ہے اس میں اللہ رب العزت جو ہیں وہ اہل ایمان کو جو ہے وہ نصیحت کر رہے ہیں, اہل ایمان کو بتا رہے ہیں کہ آزمائش تو آئے گی, تمہارے ایمان کی پرت تو ہوگی. پچھلی قوموں پر بھی آزمائشیں آئیں, ہے نا, پچھلے انبیاء پر بھی آزمائشیں آئیں. اب جب آزمائشیں آئیں تو آزمائشوں میں سے کیسے نکلا جائے, یا آزمائشوں کو کیسے سر کیا جائے, ان میں کیسے کامیاب اور سرخرو ہوا جائے, اس کا طریقہ جو ہے وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے. اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں, اتلو تلاوت کرو, یہ آرڈر کا صیغہ ہے. اور آپ یہ بات پڑھی چکی ہیں کہ اتلو کے دو روٹ ہیں, ایک ہے تا لام و اور ایک ہے تا لام یا, ہے نا. اور اس کے معنی کیا ہیں؟ تلا یتلو تلاوتن پڑھنا, اور تلا یتلو تلون اس کے معنی کیا ہیں؟ پیچھے پیچھے آنا. تو کیا کرنا ہے؟ اتلو تلاوت کیجئے, پڑھیے. اور دوسری بات کیا ہے کہ جو تلاوت کر رہے ہیں عمل کے ذریعے اس کے پیچھے پیچھے آئیے. گویا کہ جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں آپ کا عمل اس کا پیچھا کرنا شروع کر دے. آپ عمل بھی کرتے چلے جائیے. اتلو آپ تلاوت کریں, آپ قرآن کو پیش کریں. قرآن میں ہو غوطزن اے مرد مسلمان, اللہ کرے تجھ کو عطا جرت کردار. اتلو پڑھیے, تلاوت کیجئے, پیروی کیجئے, پیچھے پیچھے آئیے. ما اوہیا جو وہی کیا گیا ہے, الہی کا آپ کی طرف. اب آپ دیکھیں کہ وہی جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں, اشارہ کرنا, اور اشارہ خفیہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ظاہری طور پر بھی ہو سکتا ہے, خفی بھی اور جلی بھی, دونوں طرح ہو سکتا ہے نا. اور وہی جو ہے کیسے ہوتی تھی, کبھی کبھی آپ کو صرف گھنٹے کی آواز آتی تھی اور کبھی باقاعدہ جو ہے وہ فرشتہ بھی نظر آتا تھا. اور وہی کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ جیسے دل میں بار ڈال دینا, جیسے شہد کی مکھی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو اشارہ کیا تھا, یا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ڈالی تھی, ہے نا. تو کیا ہے, ما اوہیا جو کچھ بھی وہی کی گئی, الہی کا آپ کی طرف. کا کی ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جو بھی وہی کی گئی. اور کسی انسان کی طرف وہی کا آنا کیا ہے کہ گویا کہ وہ رسول ہے, ہے نا. تو اب اس کا مطلب ہے کہ اب جو ہے وہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وہی آئی ہے تو وہی مراد نہیں ہے جو کہ رسولوں کو دی گئی, بلکہ کیا ہے کہ وہ اشارہ کیا گیا, دل میں بات ایک ڈالی, الہام, یہ اس کے معنی ہے. جیسے شہد کی مکھی کی طرف کیا گیا, تو اصل بات یہاں پہ بھی کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے رسول ہیں تو آپ پر جو ہے وہ کتاب وہی کی گئی. ماں اوہیا الیہ کا جو کچھ آپ کی طرف وہی کیا گیا. ماں جو ہے اس میں وہی مطلوع اور غیر مطلوع دونوں آتی ہیں. آپ پڑھ چکے ہیں پہلے سورۃ البقرہ میں, آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہی مطلوع اور غیر مطلوع کیا ہے. مطلوع وہ ہے جو کہ قرآن کی شکل میں ہے اور اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں. غیر مطلوع وہ ہے جو حدیث کی شکل میں ہے اور جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پتہ چلتی ہے. کیونکہ بہت سی ایسی وہی آتی تھی جو کہ قرآن, یعنی جو قرآن میں ایک تو محفوظ ہو گئی, ایک تو یہ وہی ہے جو کہ اس کی کتابت ہوئی, دوسری ایسی وہی بھی ہوتی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی جاتی تھی لیکن وہ قرآن میں موجود نہیں ہے, ہے نا. حدیثیں کچھ سی ہیں اور بہت سی احادیث ہیں اور بہت سے ایسے احکامات ہیں کہ جن سے جو ہے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہی جو ہے وہ مطلوب بھی ہوتی تھی, غیر مطلوب بھی ہوتی تھی. تو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کیجئے, آپ سنائیے لوگوں کو, بتائیے ان کو, پڑھ کر سنائیے. ما اوہیا الیہ کا جو کچھ بھی آپ کو جو ہے وہ بھیجا گیا ہے, جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے, من الکتابی کتاب میں سے. تو یہاں پر اگر ما اوہیا الیہ کا اگر آپ صرف اتنا پڑھیں تو پھر مراد کیا ہے کہ صرف کتاب کی وہی مراد ہے, صرف قرآن مجید مراد ہے, کیونکہ آگے من الکتاب آ گیا نا. اور ورنہ صرف ماں ہوتا تو دونوں تھا, مطلوع غیر مطلوع دونوں, لیکن ماں اوہیا الیہ کا من الکتابی, من الکتابی کتاب میں سے, اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے کہ قرآن مجید میں سے جو کچھ بھی آپ کی طرف بھیجا گیا ہے اسے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائیے. اور آپ کو یہ بات بتائیے کہ قرآن مجید جب پڑھ کر سنایا جائے گا, اس کی تلاوت کی جائے گی, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کرتے. قرآن مجید جب مکی دور میں پیش کیا گیا تو اپنے بیگانے ہو گئے, جو رشتے دار تھے وہ دشمن بن گئے, جو دوست تھے وہ اجنبی ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے مکہ کی زندگی جو تھی وہ دوبھر ہو گئی, اجیرن ہو گئی, مشکلات کا ایک دور شروع ہو گیا. تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تسلی دی جا رہی ہے, آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ کتنی ہی تکلیفیں کیوں نہ دیں, کتنا ہی تنگ کیوں نہ کریں, لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ تبلیغ کرتے رہیں, آپ دعویٰ کا کام کرتے رہیں. تو لوگوں کی اصلاح کا جو سب سے مختصر اور جامع نسخہ ہے وہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے, اور وہ نسخہ کیا ہے, اتلو ما اوہیا الیہ کا من الکتابی, کہ کتاب میں سے جو کچھ بھی آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے आप उसे लोगों को पढ़कर सुनाइए। उसमें से आपने कुछ भी छोड़ना नहीं है, सारा का सारा जो है वो लोगों के सामने पेश करना है, लोगों को बताना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा जा रहा है तो मुराद क्या है, साथी मुसलमानों को, क्योंकि मुसलमानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करनी है। तो यहाँ पे दावा का तरीका बताया जा रहा है, दावा किससे करना है, कुरान मजीद से। तो हथियार क्या है दावा का और तबलीग का, कुरान मजीद। तो कुरान मजीद को लेकर लोगों में फैला देना चाहिए। पीछे आपने पढ़ा था ना, जाहिद हूं बेही जिहादन कबीरा, कि कुरान को लेकर बड़ा जिहाद करो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुरान जो आपके पास आया है तो इसको लेकर लोगों को पेश करो। अब आप देखें कि क्यों ये कहा गया, आप तो ये काम कर ही रहे थे, फिर क्यों कहा गया। असल बात क्या है कि अहले मक्का जो थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा करते थे किसी मौजज़े का, किसी निशानी का। तो जैसे पिछली कौमों के पास जो है क्या था कि जब उन्होंने मौजज़ात का मुतालबा किया तो अल्लाह ताला ने उनके पैगम्बरों को मौजज़ात और निशानियां भी दी, जैसे नाका है, जैसे यद बैजा है, असा है, और बहुत सी निशानियां जो पिछले पैगम्बरों को दी गई। तो मुसलमान बहुत परेशान होते थे जब अहले मक्का मुतालबा करते थे, और वो सोचते थे काश के हमारे पैगम्बर पर भी कोई ऐसी निशानी या मौजज़ा आ जाता कि जिससे लोगों के दिल बदल जाते, या फिर कभी कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचने लगते। तो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को ये बात कही कि आप कुरान को सुनाइए, इसके जरिए लोगों को दावत दीजिए, और मुखालफीन के जो मुतालबात हैं और मुखालफीन के जो इतराजात हैं और इसकी कोई परवाह ना कीजिए। तो कुरान मजीद ये मौजज़ा है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। और आप पीछे पढ़ी चुकी कि शिफा उल्लिमा फिस सुदूर, कहीं कुरान कहता है हुदा, कहीं कहता है रहमा, कहीं कहता है कि अल फुरकान। तो कुरान मजीद जो है ये अल्लाह की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है। दुनिया में अगर मैं और आप गौर करें तो अल्लाह की बहुत सी नेमतें हैं। मसलन अगर आप दुनिया की नेमतों का आप जायजा लें तो क्या नेमत सबसे बड़ी हमें लगती है दुनिया में? हाँ, और कोई एक नेमत? हदायत, कुरान, ईमान, इस्लाम तो है ही, लेकिन दुनिया की नेमतें जो हैं आम, आसमान है, जमीन है, और एक एक वक्त में एक पानी बहुत बड़ी नेमत है ना? हाँ, सूरज बहुत बड़ी नेमत है, और हवा है वो बहुत बड़ी, रात और दिन अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, वालदैन बहुत बड़ी नेमत है, औलाद बहुत बड़ी नेमत है। तो आप नेमतों को गिनना शुरू करें, वा इन तऊदु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज्जिबान, फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। तो नेमतें तो बहुत सी हैं, रहमतें तो बहुत सी हैं, बरकतें तो बहुत सी हैं, लेकिन अल्लाह की नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत, रहमतों के ज़हूर में से सबसे बड़ी रहमत, अर्रहमान अल्लमल कुरान, है ना? क्यों ये सबसे बड़ी नेमत है कुरान की नेमत? इसलिए कि दुनिया की जितनी नेमतें हैं हम उनका इस्तेमाल बस उस वक्त तक कर सकते हैं जब तक के हमारे जिस्म में दमखम बाकी है, जब तक के जिस्म में जान बाकी है, जब तक कि मैं और आप सांस ले रहे हैं। जो ही ये सांस की डोरी टूटती है, जिस्म में से रूह निकल जाती है, तो सारी नेमतों को इंसान अलविदा कह देता है। वो अलविदा ना भी कहना चाहे, वो हसरत भरी आंखों से तकता रहे, आंखें बंद ना भी हो, लग रहा है कि आंखें खुली हैं मरे हुए इंसान की और वो चीजों को देख रहा है, लेकिन सारी चीजें उसको अलविदा कह देती है। वो अलविदा ना भी कहे, औलाद अलविदा कह देती है, दौलत अलविदा कह देती है, घर, बैंक बैलेंस, सारा कुछ उसको खुदा हाफिज कह देता है। तो फिर कौन सी नेमत है जो मरने के बाद भी इंसान के काम आती है, उसके साथ जाती है? ये कुरान है, ये कब्र में भी, ये हशर के मैदान में भी, ये पुल सिरात पर भी, ये हत्ता के जन्नत में जाके भी, कि जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा और कुरान की तिलावत करता जा, जन्नत के दर्जे आप तय करते चले जाएंगे اور آخری منزل کون سی ہے؟ تیری آخری قرآن کی آیت جو تجھے آتی ہوگی. تو اصل بات کیا ہے کہ قرآن مجید اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا بڑا ہم پر احسان ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے اس احسان کو محسوس کرو اپنے دل کے اندر، دل کی گہرائیوں میں، دل کے اندر اس کو جذب کر لو قرآن مجید کو. یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ جب تک احساس نہ ہو تو نعمت کی قدر نہیں ہوتی. تو کیا ضرورت ہے کس بات کی؟ کہ اس کا احساس کیا جائے. تو قرآن مجید جو ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جو مشکلات ہیں مکی دور میں، تو مشکلات سے نکلنے کا ایک بڑا ہی اہم نسخہ بتایا جا رہا ہے. اور مشکلات میں سے نکلنے کا نسخہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا. تلاوت قرآن سب کاموں کی روح اور اصل بنیاد ہے، کیونکہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید کو وہ پڑھتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے مسائل جو ہے وہ حل کر دیتے ہیں، ہے نا. یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بسرائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. تو قرآن مجید جو ہے اس کی تلاوت سے انسان کے اندر ایک ذمہ داری کا احساس ابھرتا ہے. انسان جو ہے وہ ایک بہترین مسلمان پھر بن جاتا ہے. تو آج بھی میرے اور آپ کے جتنے مسائل ہیں، میری اور آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں، ان کا ایک علاج ہے، اور وہ کیا ہے کہ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں، قرآن کو کھولا کریں، قرآن کو پڑھا کریں، قرآن کو سمجھا کریں. اور سمجھنے پڑھنے کے مختلف طور طریقے ہیں. کبھی اس کو حفظ کرنا شروع کر دیں، کبھی اس کا ترجمہ یاد کرنا شروع کر دیں، کبھی اس کو تجوید اور ترتیل سے پڑھنا شروع کر دیں، ہے نا، کبھی جو پڑھا ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. تو قرآن مجید میرا اور آپ کا اوڑھنا اور بچھونا بن جانا چاہیے. قرآن مجید میرے اور آپ کے دل کا سہارا بن جانا چاہیے ہر وقت. میں اکثر یہ بات کہتی ہوں، اور اب پھر مثلاً بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب کوئی کام ہی نہیں ہے، اب میں اکیلی ہو گئی ہوں، کوئی کہتا ہے میری اولاد نہیں ہے، کوئی کہتا ہے ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، اب کیا کریں، سارے بچے اپنے اپنے گھروں کے ہو گئے، سارے بچے الگ ہو گئے. بعض مائیں اس بات پہ روتی رہتی ہے، کبھی بہوؤں کا شکوا، کبھی بیٹیوں کا شکوا. بیٹیاں ملتی نہیں، اتنی بیٹیاں تھیں ساری چلی گئی، کوئی پوچھتی نہیں ہے، اور وہ شکوے کرتی ہیں. بعض بیٹوں کا شکوا کرتی ہیں، بیٹے مصروف رہتے ہیں اور ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ صحیح بات ہے کہ بیٹیاں ہوں یا بیٹے، ان کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے اور ان کو حیا کرنی چاہیے، لیکن اب وہ شکوا شکایت کر کے اپنی زندگی کو کیوں ضائع کریں؟ تو کیا کریں؟ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیں. قرآن مجید پڑھیں گی، پڑھائیں گی، ان کو فرصت ہی نہیں ملے گی کہ میں نے شکوا کرنا ہے. اتنا میں آپ کو آپ مصروف کر لیں. جیسے جو شخص، کچھ لوگ کہتے ہیں رات کو نیند ہی نہیں آتی، آپ صبح سے لے کر شام تک رات تک کام تو کریں، پھر مجھے بتائیں آپ کو نیند آتی ہے کہ نہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہیٹ کم تھی، آپ نے اوپر کوئلٹ لی تھی کہ نہیں لی تھی، کون سی آواز آئی تھی. آپ بسند ہو کے ایسے سوتے ہیں، کیونکہ مسافر شب کو اٹھتا ہے تو جانا دور ہوتا ہے. تو جو دن بھر محنت مشقت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، رات کو بڑی سکون سے اس کو نیند آتی ہے. جو بہت بھوکا ہوتا ہے وہ اچار چٹنی سے بھی اچھے سے پیٹ بھر لیتا ہے. جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، سارا دن چرتے رہتے جانور کی طرح، ادھر ہاتھ مارا ادھر ہاتھ مارا، تو پھر کہتے ہیں کہ وہ مزہ نہیں آیا کھانے میں، بھوک نہیں ہوتی نا اصل میں، بہت سی چیزیں جو کھائی ہوئی ہوتی ہیں، تو پھر جو ہے وہ لذت نہیں ملتی. اور جب پیٹ خالی ہوتا ہے، بھوک لگی ہوتی ہے، آپ دیکھیں نا روزے کے دنوں میں افطاری آپ کرتی ہیں تو کتنا لطف آتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے. تو اصل بات کیا ہے؟ میں نے اور آپ نے زندگی کا کثیر حصہ ضائع کر دیا ہے، اور اب کام تو کر رہے ہیں لیکن رفتار مناسب نہیں ہے. کام تو کر رہے ہیں لیکن پریشان حال ہو کے کر رہے ہیں، کبھی سانس چڑھنے لگتا ہے. جیسے کوئی پہاڑی پہ چڑھتا ہے تو سانس چڑھنے لگتا ہے نا، کہتے ہیں وہ باقی لوگ تو سیل میں جا رہے ہیں، باقی لوگ تو چھٹیاں منا رہے ہیں، باقی لوگ تو مزے کر رہے ہیں، ہم لوگ بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ یہ قرآن کی کلاس جو کیا شروع کر لی، او ہو تمہارے تو کبھی چھٹیاں ہی نہیں ہوتی، او ہو تمہارے تو ٹیسٹ ہی ہوئے رہتے، ایک ٹیسٹ ختم نہیں کیا دوسرا ٹیسٹ۔ وہ ایک اسٹوڈنٹ کہہ رہا تھا میں نے سوچا کہ آدھا پارا تو ہو ہی گیا ہوگا، دو دن گزر گئے ہے نا۔ تو کیا ہے، میں آپ یاد رکھیں اس بات کو۔ ابھی ایک پرانی اسٹوڈنٹ سے بات ہو رہی تھی اس دنوں، ان دنوں میں، نیو یارک کی اسٹوڈنٹ ہے، اور کہہ رہی تھی کہ آپ کہتی تھی کہ یہ آپ کی زندگی کے بہار کے دن ہیں، جب ہماری کلاس کے دن تھے تو مجھے تب نہیں سمجھ میں آتی تھی یہ بات، ایک جملہ لگتا تھا۔ وہ رو رہی تھی ایک طرح، اور کہہ رہی تھی کہ اب واقعی احساس ہوتا ہے کہ میری زندگی کے بہار کے دن تھے جو قرآن کے دن تھے اور وہ گزر گئے نا۔ تو اس کہتی ہے میری روٹین ہے کہ میں اس نے خود ریکارڈنگ کی تھی کیسٹس پہ، کہتی میں نے کیسٹ رکھی ہوئی ہے، اور میں صبح جب ہوتی ہے ڈیلی میری یہ روٹین ہے کہ میں وہ سنتی ہوں، اس کے بعد مجھے ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک پٹرول مل گیا ہے، پھر میں سارا دن جو ہے نا دوڑتی ہوں بھاگتی ہوں، اور مجھے ایک طاقت جو ہے نا میسر آ جاتی ہے۔ تو واقعی یہ بھی آپ کی بھی زندگی کے یہ بہار کے دن ہیں۔ کلاس میں جب میں اور آپ بیٹھے ہوتے ہیں، میرے بھی بہار کے دن اور آپ کے بھی بہار کے دن، اور اس محبوب کی یاد، محبوب کا انتظار، محبوب کی ملاقات، یہ سب جو ہے نا یہ بہار کے دن ہیں، اور یہ عبادت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ قرآن مجید پڑھنا پڑھانا، اس زمانے میں جب صحابہ یاد کرتے تھے، رسول اللہ صحابہ کو سناتے تھے، پھر وہ عمل کرنا شروع کرتے تھے، تو مکہ کی گلیوں میں ایک کوہرام مچ جاتا تھا۔ بلال حبشی، صہیب رومی، ابوبکر صدیق، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور بے شمار صحابہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ایک دن مار مار کے لہو لہان اہل مکہ نے کر دیا۔ انہوں نے کہا مکہ میں حرم میں جا کر، انہوں نے کہا ایک جگہ کھڑے ہو کر کہا کہ تم نے مجھے قرآن سنانے میں مارا ہے، تم کہو تو میں تمہیں پھر سناؤں، میں تو میں چھوڑوں گا نہیں قرآن سنانا تمہاری پٹائی کرنے پر۔ اسی طرح اللہ رب العزت جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اہم نسخہ بتا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ آپ کے طرف جو بھی وحی نازل کی گئی ہے، آپ قرآن مجید جو ہے وہ لوگوں کو پڑھ کر سنائیے۔ تو جب ہم قرآن پڑھیں گے پڑھائیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، سنیں گے سنائیں گے تو اس کے بہت سے فائدے ہیں، اور وہ فائدے جو ہیں ہمیں کیسے ملیں گے، جیسے مثلا آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت قرآن میں ہی کہتے ہیں لَنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ہم اس قرآن کے ذریعے تیرے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ تو ہم بھی قرآن جب پڑھیں گے ہمارے دل میں مضبوطی آئے گی۔ تو قرآن کی تلاوت کا یہ فائدہ ہے کہ صبر اور برداشت کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ مثلا ابھی آپ کی ایک دوست صبا کہ جب والد کا انتقال ہوا، اچانک ڈیتھ ہے، تو وہ بہت رو رہی تھی، جب قرآن کی آیتیں اس کو سنائیں، چند حدیث اس کو سنائیں، تو کہنے لگی کہ باجی میرے دل کو اتنا قرار اور سکون آیا ہے، مجھے صبر آ گیا، میں چاہتی ہوں میں اپنی امی کو بھی سناؤں۔ تو اس کی ریکارڈنگ کی ہے، اب امی کو بھی سنانا ہے۔ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے رو رہا ہو نا کوئی، تو بچے کو آپ کوئی چیز دکھا دے، کھلونا دے دے تو چپ کر جاتا ہے۔ قرآن کی آیت جو ہے نا اس طرح ایک سکون دے دیتی ہے۔ تو دوسرا اس کا فائدہ کیا ہے کہ آپ قرآن کی جب ہم تلاوت کریں گے تو قرآن کی تلاوت باعث اجر و ثواب ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے، یہ تینوں الگ ہیں، ہے نا۔ اور تیسرا فائدہ کیا ہے پھر اس کا، کہ جب تلاوت قرآن سوچ سمجھ کر کی جائے گی، جیسے مثلا ماشاءاللہ آپ لوگوں نے قرآن ترجمہ تفسیر سے پڑھا ہے، تو جتنا آپ کو آتا تھا، آپ نے پچھلے دنوں تراویاں پڑھی، تو جب سوچ سمجھ کر پڑھا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے تو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اسرار اور حقائق کھلتے چلے جاتے ہیں، جو نہیں آتا وہ بھی آنے لگتا ہے۔ اور پھر اس کا ایک اور فائدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی جو ہے وہ برکت اور رحمت سے نواز بھر دیتا ہے، رحمت کا اور برکتوں کا جو ہے وہ ظہور ہونے لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور فائدہ کیا ہے کہ مثلاً آپ سب دائی ہیں، ہم سب دائی ہیں، تو دعویٰ کرنے کے لیے اصل بنیاد قرآن مجید ہی ہے، ایک ہتھیار مل جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں اپنی باتوں کے ذریعے، لیکن وہی بات قرآن کے ذریعے بتائیں تو لوگوں پہ بڑا اچھا اثر ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ مسلمانوں کو آزمائشوں میں سے نکلنے کا, اصلاح خلق کا اللہ تعالیٰ نے ایک اہم طریقہ بتایا ہے, اور وہ اہم طریقہ کیا ہے؟ تلاوت وحی, قرآن کو پیش کرنا. دوسرا طریقہ کیا بتایا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرو. تو نماز جو ہے اس کو قائم کرنے کو کہا جا رہا ہے, یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو, بلکہ کیا کہا جا رہا ہے؟ نماز قائم کرو. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ نماز کو قائم کرنا اس سے کیا مراد ہے. نماز قائم کرنا اس کے دراصل معنی یہ ہیں کہ نماز جو ہے یہ اللہ تعالی سے تعلق قائم کرنے کا بہت اہم ذریعہ ہے. اور اس وقت مسلمان مکی دور میں پسے ہوئے تھے, غریب تھے, مفلوق الحال تھے, مادی لحاظ سے بھی کمزور تھے. تو اب وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مشکلات میں سے نکلنے کے مادی طریقے نہیں بتائے مسلمانوں کو, بلکہ روحانی طریقے بتائے, اخلاقی طاقت جو تھی اس کو مضبوط کیا. تو پہلا طریقہ بتایا تلاوت قرآن کا, تو دوسرا طریقہ بتایا اقامت صلاۃ کا. تو اقامت, نماز کو قائم کرنا, اور آپ یہ بات پڑھی چکی ہیں کہ اقامت صلاۃ کیا ہے. اقامت صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ نماز جو ہے اس کو صرف انفرادی طور پہ نہ پڑھا جائے, بلکہ اجتماعی طور پر بھی نماز با جماعت جو ہے اس کو قائم کیا جائے. پھر دوسری اس کے معنی کے اندر یہ چیز بھی پائی جاتی ہے کہ جب نماز قائم کی جائے تو اس کے شرائط, اس کے واجبات, فرائض, اس کے جو سنن ہیں, ساری چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے. اور پھر اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب نماز قائم کی جائے تو نماز قائم کرتے وقت جو ہے ظاہری آداب بھی اور باطنی آداب بھی اس کا بھی خیال رکھا جائے, تو پھر جو ہے وہ نماز قائم ہوتی ہے. مثلا حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس شخص کی نماز ہی نہیں ہے جس نے اپنی نماز کی اطاعت نہ کی. اور نماز کی اطاعت یہی ہے کہ انسان فحشاء اور منکر سے رک جائے. تو نماز قائم کرنا کیا ہے کہ نماز جو کام کرنے کو کہہ رہی ہے وہ کرتے چلے جائیں, جن کاموں سے منع کر رہی ہے اسے رکتے چلے جائیں. جیسے ہم نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, تو کیا ہے کہ جو اللہ کے احکامات ہیں اس کو پورا کرتے چلے جائیں, اور اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے روک رہا ہے اس کو پھر ہم جو ہیں وہ چھوڑتے چلے جائیں. تو نماز کو قائم کرنا یہ ہے اصل مقصود, اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے نماز کو قائم کرنے کی ترغیب بڑے خوبصورت انداز میں دلائی, اور وہ کیا ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ بے شک نماز روکتی ہے فحش اور منکر سے. اب یہاں پر اگر آپ غور کریں تو نماز کے دو بڑے اوصاف کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ نماز جو ہے وہ کیا کرتی ہے, فحش اور منکر سے روکتی ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ نماز جو ہے وہ فحش اور منکر سے روکتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں اور آپ اگر غور کریں تو مسلمان, بہت سے مسلمان ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں, چوری بھی کوئی کرتا ہے, بعض اوقات وہ رشوت لیتے دیتے ہیں, بعض اوقات وہ نماز پڑھتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ وہ حرام جو ہیں وہ ان کی زندگی سے ختم نہیں ہوتا, وہ زبان کے بڑے خراب ہوتے ہیں, بے حیا بھی ہوتے ہیں, لیکن نماز جو ہیں وہ پڑھتے چلے جاتے ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز جو ہے تنہا روکتی ہے, منع کرتی ہے, عن الفحشاء, فحش سے اور برے کاموں سے. تو اس کو جو ہے آپ سمجھ لیجئے کہ آپ فحش لفظ کو پہلے بھی پڑھ چکی ہیں, ہے نا, فحش لفظ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے, کیونکہ فحش اور منکر دو لفظ یہاں پہ قرآن نے استعمال کیے ہیں, اور دو لفظوں کے اندر جتنے بھی اخلاقی فساد ہو سکتے ہیں نا اس کے تمام پہلو سمیٹ لیے ہیں. بہت سی ایسی برائیاں ہیں جو شہوانی جذبات جو ہے نا اس کی بے اعتدالی سے پیدا ہوتی ہیں، شہوت. اور آپ دیکھیں کہ جب شہوانی جو جذبات ہیں ان میں اعتدال نہ رہے، اس کے لیے غلط طریقے اختیار کیے جائیں، تو آہستہ آہستہ پورا معاشرہ بے حیا ہو جاتا ہے، بے حیائی کا احساس ہی مٹ جاتا ہے انسان کے اندر سے. ایک وقت ایسا آتا ہے اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں. مثلاً آپ نے قوم لوط کے بارے میں جب پڑھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ فاحشہ لفظ ان کے لیے استعمال کیا تھا، ہے نا، ان کی بے حیائی کے لیے فاحشہ لفظ. تو اس زمانے میں کیا تھا کہ بے حیائی کی جو اور فحاشی کی جو بھی شکلیں تھیں، یہ اس کا عروج تھا، یہ اس کی انتہا تھی. کیوں؟ اور موجودہ دور میں اگر آپ غور کریں تو ان کا جو عمل ہے وہ تو ایسا لگتا ہے خاک ہے، مٹی ہے. آج کے دور میں بے حیائی، شہوت، ہجانی کیفیات عروج پر ہیں، اور اتنی عروج پر ہیں کہ کافر تو کافر، غیر مسلم تو غیر مسلم، مسلم سوسائٹی بھی پوری طرح جو ہے نا اس کی لپیٹ میں آ چکی ہے، مسلمان گھرانے بری طرح اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں. اور آہستہ آہستہ یہ بے حیائی اور شہوت کا جو اعتدال نہیں ہے، جو بے اعتدالی ہے اس کی وجہ سے مسلمانوں کا ضمیر جو ہے وہ مردہ ہوتا جا رہا ہے، اور مسلمان جو ہیں گھن کی طرح مسلم یوتھ کو، مسلم نوجوانوں کو گھن کی طرح یہ بے حیائی کا جو افریت ہے نا، افریت کسے کہتے ہیں؟ جن. جیسے بہت بڑا کوئی بھوت ہو، بہت بڑی کوئی مصیبت ہو، تو یہ افریت اس کو گھن کی طرح کھاتا جا رہا ہے. اور آپ کو یہ بات پتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا جو زوال ہے اور سب سے بڑی بدقسمتی کیا ہے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے، بے حیائی کو بے حیائی نہ سمجھا جائے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ تعلیم کے نام پر اور ترقی کے نام پر کیا ہو رہا ہے کہ جو ہے وہ بے حیائی عروج اختیار کرتی جا رہی ہے. اور بے حیائی کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ لباس کے ذریعے، گفتگو گفتار کے ذریعے، کردار کے ذریعے. بعض لوگ شادی کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، یہ بے حیائی ہے. بعض لوگ شادی کے بعد بھی بے حیائی میں جو ہے وہ اٹے ہوئے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وقت سے پہلے وہ جوان ہو گئے ہیں. یہ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر اور موویز اور یہ جو میڈیا ہے اور یہ جو ناول ہیں، افسانے ہیں، رسائل ہیں، کتابیں ہیں، اس میں جو یہ سیکس اور یہ ساری چیزیں اور اس یعنی ایڈورٹائزمنٹ کا جو یہ دور ہے، تو اس میں کیا ہے کہ وقت سے پہلے لوگ جو ہیں وہ برائی کی طرف جو ہیں وہ مائل ہو گئے ہیں اور اس کے اندر چلے گئے ہیں. اب بچے پڑھتا نہیں چاہتے، پڑھنا نہیں چاہتے، لوگ کام کرنا نہیں چاہتے، محنت نہیں کرنا چاہتے، سارا دن مطلب یہ برائی جو ہے ان کو لگ گئی ہے. تو یہ کیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ جو نماز پڑھے گا نماز اس کو فوج سے روکے گی. تو اس میں جو ہے شہوانی جذبات کی جتنی بے اعتدالیاں ہیں وہ اس سے دور ہو جائیں گی اگر وہ نماز کو قائم کرنے والا ہے. اچھا، پھر آپ نے پیچھے جو ہے وہ جب سورت بنی اسرائیل پڑھی تھی تو اس میں آپ نے فوج کی تعریف پڑھی تھی، ہے نا، کہ فوج کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں. صرف جو ہے یہ زنائی نہیں آتا فوش، گالی دینا بھی فوش بات ہے، ہے نا، چوری کرنا جو ہے اسلام نے اس کو بھی فوش میں جو ہے وہ شامل کیا ہے، یہ بات بھی آپ پڑھ چکی ہیں، ہے نا. تو ایک چیز فوش نہیں ہے، اور کیا چیزیں فوش ہیں؟ اس کے علاوہ جو ہے ننگا رہنا، ہے نا، یہ بھی جو ہے وہ فوش کے اندر آتا ہے. کہ اسلام کیا کرتا ہے کہ ایک فوج جو ہے اس کو ختم نہیں کرتا، بلکہ جتنا بھی فوج ہے سب کا سب جو ہے اس کو ختم کرتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ میں اس بات پر بڑی حیران ہو رہی تھی کہ ہم عام طور پر جو بے حیائی کا کوئی کام نظر آتا ہے جیسے زنا ہے اس کو ہم فوج سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب فوج کی بات کرتے ہیں تو اب یہاں پہ بھی فاحشہ ہے، یہاں پہ بھی فاحشہ. اور سورت بنی اسرائیل میں بھی آپ نے جو ہے وہ لفظ جو پڑھا تو کیا تھا کہ فاحشہ کا، تو فوش تو اس کے اندر جو ہے وہ ہر طرح کی جو بے حیائی کے کام ہیں وہ آ جاتے ہیں. وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اور اسی طرح آپ نے سورت نحل میں بھی اس کے بارے میں پڑھا تھا, اور وہ آیت کہ وَيَنْهَى عَنِ الْفَاحِشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ, ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ فوش سے مراد بے حیائی کے وہ سارے کام ہیں جو کہ اسلام جن کو حرام قرار دیتا ہے. اس میں رقص و سرود بھی آ جاتا ہے, بے پردگی آ جاتی ہے, فیشن پرستی آتی ہے, مرد اور عورت کا آزادانہ ملنا جلنا آ جاتا ہے, اور بھی ساری خرافات, یہ ساری جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو یہاں پہ بھی اللہ رب العزت جو ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں کہ جب نماز پڑھو گے تو وہ تمہیں بے حیائی سے روکے گی. دوسرا کیا کہا کہ ول منکر, منکر سے. اب منکر جو ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ منکر نکارہ سے ہے. تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ برائیاں جو مال کی محبت سے پیدا ہوتی ہیں یا جاہ کی, جو تما اور حرص کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں, تو وہاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ منکر لفظ استعمال کیا ہے. اس کے معنی کیا ہیں کہ مثلا آپ دیکھیں قوم عاد اور ثمود اور قوم شعیب جو تھے, شعیب علیہ السلام, تو ان کے ہاں کیا تھے فسادات؟ تمدن کے یا پھر معیشت کے, معاشرت کے؟ تو معیشت اور معاشرت کا جو فساد ہے وہ منکر ہے. تو قرآن نے ان کے لیے منکر لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے. تو منکر ہر وہ کام جسے شریعت نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے. تو جب انسان جو ہے وہ نماز کو قائم کرتا ہے تو نماز اس کو نہ صرف بے حیائی سے روکتی ہے بلکہ برائی سے بھی روکتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب تو نماز پڑھتے ہیں, پھر اس کے باوجود برائیوں سے بے حیائیوں سے کیوں نہیں روکتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ غور کرنے والا سوال ہے, کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے بعد جو ہے ان کی زندگی میں فحش بھی پایا جاتا ہے اور منکر بھی پایا جاتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ آزاد پیدا کیا ہے, خود مختار پیدا کیا ہے, اور اس کے بعد یہ کہا کہ تو ہے تو آزاد اور خود مختار, لیکن اگر تو چاہے تو اپنی آزادی اور خود مختاری کو جنت کے بدلے بیچ دے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, ہے نا. اگر تو کلمہ پڑھ لے تو پھر کیا ہے, لا الہ الا اللہ جب کہہ دے محمد رسول اللہ, تو پھر میں اس کے بدلے میں تجھے جو ہے وہ جنت عطا دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری آزادی کو, خود مختاری کو جو ہے وہ خرید لیا ہے. تو اب بات کیا ہے کہ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں رہتا. کلمہ پڑھنے کا یا اسلام لانے کا, ایمان لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب میں اور آپ آزاد اور خود مختار نہیں ہیں, اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں. اب ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے نوکر اور غلام ہیں, اور اللہ ہمارے کھلے اور چھپے تمام اعمال سے واقف ہے, حتیٰ کہ دل کے ارادے نیتیں بھی وہ جانتا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہمیں اس چیز کی مشق کراتی ہے. کیسے مشق کراتی ہے؟ کہ اللہ علیم ہے, اللہ بصیر ہے. مثلا نماز میں وضو کرنا ضروری ہے, شرط ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی نا. اب کوئی کسی کا وضو ٹوٹ جائے, وہ نماز پڑھ رہا ہے, اس کا وضو ٹوٹ گیا, اب وہ کیا کرے گا؟ وہ دوبارہ وضو کرے گا. لوگوں کو تو کوئی نہیں پتا, کسی کو بھی نہیں پتا, اگر وہ پڑھتا ہی رہے نماز ایسے ہی مکمل کر لے, یا وہ بغیر وضو کے ہی نماز پڑھے, یا وہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے انسان تو کیا کرتا ہے, وہ گانا شروع کر دے, کسی کو گالیاں دینی شروع کر دے, برا بھلا کچھ بھی کرنا شروع کر دے, نماز نہ پڑھے جیسے کہ پڑھنی چاہیے. لیکن کیا ہے کہ نماز تو نہیں ہے نا, اقامت صلاح تو نہیں ہو رہی. تو نماز ہماری مشق کراتی ہے, ہمیں ہماری ٹریننگ کرواتی ہے کہ اللہ میرے کھلے اور چھپے اعمال سے واقف ہے اور مجھے اللہ کی خلاف ورزی نہیں کرنی. اور آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص نماز کی نیت ہی نہ کرے, ہے نا, تو کیا ہے؟ اللہ کو پتا ہے نا کہ نیت نہیں کی تو کوئی ثواب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ملنا. تو دراصل نماز کے ذریعے روزانہ ضمیر میں یہ زندگی پیدا کی جاتی ہے، احساس ذمہ داری پیدا کیا جاتا ہے، مسلمان کو فرض شناس بنایا جاتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی کام کرے گا، اس کا چھپاوا ہو یا اعلانیہ، اللہ اس کے عمل کو جو ہے وہ جانتا ہے، اللہ اس کے عمل کو جو ہے وہ دیکھتا ہے. تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز اس کو فحش اور منکر سے نہیں روکتی، تو اس کا مطلب ہے کہ ظالم تو نے چکھی ہی نہیں، ظالم تو نے پڑھی ہی نہیں. گویا کہ وہ ایک اٹھک بیٹھک ہے، رکوع اور سجود تو وہ کر رہا ہے، وہ کھڑا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ نماز کو اس طرح سے نہیں پڑھ رہا جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے. مثلا میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتی ہوں کہ کوئی شخص بیمار ہے، اور اگر وہ بیمار ہے تو اس کی بیماری کا علاج بتایا ہے ڈاکٹر نے. کیا بتایا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ دوائی لے لو، اس کی دن میں 3 خوراکیں لینی ہیں. دوسرا کیا کہتا ہے ڈاکٹر؟ پابندی سے لینا. تیسرا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دوا جو ہے یہ فائدہ دے گی، کب؟ جب تم فلاں فلاں چیز سے پرہیز کرو گے. اگر تم نے ان چیزوں سے پرہیز نہ کیا تو دوا تمہیں فائدہ نہیں دے گی. اینٹی بایوٹک آپ لیتی ہیں تو کیا ہے کہ آپ کو 7 کا یا 10 کا کورس پورا کرنا ہوتا ہے. آپ 3 یا 4 لے لیں، 2 لے لیں، یا بیچ بیچ میں سے ڈوز چھوڑتی چلی جائے تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بخار اترتا ہی نہیں، یا پھر تھوڑے دنوں میں دوبارہ آ جاتا ہے. تو کیا ہوا کہ آپ کو جو ڈاکٹر نے علاج بتایا تھا بیماری کا، اس پر عمل ہی نہیں کیا، ہے نا؟ اسی طرح ڈاکٹر نے کہا تھا کہ مسلسل لینی ہے اور باقاعدگی سے لینی ہے، اس پر جب عمل نہیں کیا تو نقصان ہو گیا. پھر تیسری بات کیا ہے؟ پرہیز بتایا تھا، ہے نا، پرہیز بتایا تھا. اور مثلا شوگر پیشنٹ ہے، وہ انسولین تو لیتا ہے لیکن اس کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے؟ پرہیز نہیں کرتا، میٹھا کھاتا چلا جاتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے تو یہ انسولین کوئی فائدہ نہیں دے رہی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پرہیز نہیں کیا. تو جب بھی ڈاکٹر جو ہے وہ دوا بتاتا ہے، دوا کے ساتھ ساتھ اس کو لینے کا طریقہ بتاتا ہے، اور ساتھ ہی پرہیز بتاتا ہے. تو جب تک پرہیز نہ کیا جائے تو پھر اثرات جو ہیں وہ مرتب نہیں ہوتے جو کہ دراصل مطلوب ہیں. تو اب نماز کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یقیناً ایسی روحانی تاثیر رکھ دی ہے کہ یہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. لیکن کب روکے گی؟ جب نماز کو قائم کیا جائے گا، نماز کی شرائط، آداب، فرائض، واجبات اور سنن کے ساتھ، بالکل اس طرح جیسے کہ کرنا چاہیے. تو سب سے پہلی چیز تو اس میں یہ ہے کہ اخلاص ہو. دوسری چیز کیا ہے؟ کہ طہارت جو ہے وہ اس کا ہم خیال رکھیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں. طہارت قلب بھی اور طہارت نفس بھی، طہارت جسم بھی، ہے نا. پھر اس کے علاوہ رکوع، کوما ہے، سجدہ ہے، قرات ہے، ان کا خیال رکھا جائے، خشوع، خضوع، رکعت، ان سب کا. پھر پابندی نماز میں اختیار کی جائے، اور پھر نماز پڑھتے وقت رزق کے حلال کا اہتمام بھی کیا جائے، ہے نا. اور آج جو ہماری نمازیں جو ہیں وہ ہمیں وہ اثرات نہیں دکھا رہی، تو اصل بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ جو رولز ریگولیشن ہے نا، جو نماز کا کے شرائط اور آداب ہے، اس کو ہم پورا نہیں کر رہے. نماز کو اس کی روح کے ساتھ ہم ادا نہیں کر رہے. مثلا آپ میں سے کتنے لوگ گاڑی چلاتے ہیں؟ آپ اونچا ہاتھ کھڑا کریں. اچھا، ماشاءاللہ، آپ اچھے ڈرائیور ہیں. اور کتنے لوگ ہیں جو سیکھ رہے ہیں گاڑی؟ اچھا، ساری کلاس ہی سیکھ رہی ہے گاڑی، بڑی اچھی بات ہے. اچھا، اصل بات کیا ہے کہ اب آپ جب گاڑی سیکھتے ہیں چلانی، تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی کہتا ہے 10 لے لے، کوئی کہتا ہے 15 لے لے. تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک، آپ ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں گاڑی چلانے کی. دوسرا کیا ہے کہ رولز ریگولیشن، وہ کیا ہے کہ بیلٹ باندھنی ہے. سب سے پہلے مرر کو آپ جو ہی آپ بیٹھیں گی، آپ مرر ٹھیک کریں گی، آپ بیلٹ باندھیں گی، آپ پیچھے گاڑی چلاتے وقت آپ ریورس کر رہی ہیں کچھ بھی، آپ پیچھے دیکھیں گی. آپ پھر یہ بھی دیکھیں گی کہ گاڑی کی سب پٹرول چیزیں، سب چیزیں موجود ہیں. آپ گاڑی کو سیکھ لیں اور آپ ریس پہ ریس دے رہی ہیں، گاڑی چلتی نہیں، پٹرول ہی نہیں ہے، ہے نا. آپ ریس دے رہی ہیں لیکن گاڑی کو آپ نے بریک پہ رکھا ہوا ہے. تو गाड़ी नहीं चलेगी ना। अच्छा अब आपने गाड़ी सीख ली, आप चला रही हैं गाड़ी, लेकिन जब चला रही हैं एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट होता है आपकी वजह से, और वजह क्या है, आपने जो रास्ते पे जो मुख्तलिफ गाड़ी के चलाते हुए साइन थे आप उसको फॉलो नहीं कर रही, सिग्नल आ गया आपने गाड़ी रोकी नहीं, रेड लाइट पर आप खड़ी नहीं हुई, आप दूसरे का राइट था, आपने कहा नहीं मुझे गाड़ी भगाते चले जाना है ना, तो आप क्या करती हैं, आप रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करती हैं ना। और अगर आप ये कहें कि ले जी गाड़ी तो चलानी सीखी थी फलां से, इतनी अच्छी चलानी सिखाई उसने और मैंने पास भी कर ली, और फिर इसके बाद जो है वो रोड एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी वजह क्या है कि गाड़ी, एक अच्छा ड्राइवर आप नहीं बन सकते, मैं नहीं बन सकती, इसलिए कि जो शरायत है जो आदाब है उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है ना। आप खाना पकाना सीखती हैं, आप कहती हैं अच्छा खाना नहीं पका, इसलिए कि आपने उसके रूल रेगुलेशन फॉलो ही नहीं किए। आप खाना खाती हैं, आप कहती हैं मुझे ताकत नहीं आ रही, क्यों, इसलिए कि आपने तय कर दी, फौरन खाना खाया लेकिन तय कर दी। तो अगर कोई शख्स खाना खा के तय कर दे तो खाना उसको नफा तो नहीं दे सकता, तो इससे जो है वो क्या बात पता चलती है कि नमाज तो पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद तय कर देते हैं, बदअमली है हमारी जिंदगी में। नमाज तो हम पढ़ते हैं लेकिन नमाज पढ़ने के बाद जो है हमें नमाज के वो असरात हमारी जिंदगी में नजर नहीं आते जो कि दरअसल नजर आने चाहिए। जैसे आप देखें कुरान झूठ तो नहीं है ना, अल्लाह के नबी भी झूठ नहीं बोलते, तो फिर क्या है कि हमारी नमाजें झूठी हो सकती है ना। अब ये तो नहीं है कि ये यहाँ पे कुरान में अल्लाह ने गलत बात लिख दी है। जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे फरमाया जिसकी नमाज ने उसे फोश और बुरे कामों से ना रोका इसको इसकी नमाज ने अल्लाह से और ज्यादा दूर कर दिया। ये इब्न अबी हातिम और तबरानी की रवायत है। फिर इसी तरह एक मौके पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस शख्स की कोई नमाज नहीं है जिसने नमाज की अतात ना की, और नमाज की अतात यह है कि आदमी फोशा और मुनकिर से रुक जाए। अच्छा हमें कैसे पता चले कि हमारी नमाज हमें बुराइयों से रोकती है कि नहीं, फोश और मुनकर से रोकती है कि नहीं, हमारी नमाज कबूल होती है कि नहीं। आप चाहती हैं आपको पता चले कि आपकी नमाज कबूल हुई कि नहीं, कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं ना हमें पता चले कि मेरी नमाज कबूल हुई कि नहीं। आप खाना अपने लोगों घर वालों के सामने रखती हैं, आप बोले नहीं, आप उनके चेहरे के तासुरात देखती हैं इनको पसंद आया कि नहीं, आपको पसीना आ रहा है, टांगे थकी हुई हैं, इतनी मुश्किल से इतना अच्छा बनाया है आपने, कोई बोल ही नहीं रहा आगे से, कितनी झुंझलाहट पैदा होती है, गुस्सा भी आता है, हत्ता कि आप बोल पड़ती हैं, आप सोचती हैं मैंने बोलना नहीं है, फिर आप बोल पड़ती हैं। कैसा है वैसे आप, अच्छा है कैसा वैसे, किसी ना किसी तरह से मुंह से बोलना शुरू कर देती हैं। तो असल बात क्या है कि हमें ये फिक्र होनी चाहिए कि हमारी नमाज कबूल हुई कि नहीं। इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जो शख्स ये मालूम करना चाहे कि इसकी नमाज कबूल हुई है या नहीं, उसे ये देखना चाहिए कि इसकी नमाज ने उसे फोशा और मुनकिर से कहां तक रोका। अगर नमाज के रोकने से वो बुराइयां करने से रुक गया है तो इसकी नमाज कबूल हो गई। तफसीर रूल मानी में उनका ये कौल है। मसलन आप जो हैं इंटरनेट पे बैठी हैं, वहां पे खुद ही जो है ना पॉपअप होते हैं ना, खुद ही बहुत से ऐसी इश्तहारात आ जाते हैं और खुद ही बहुत सी चीजें पॉपअप होके आपके सामने आ जाती हैं, और बाज ऐसी होती हैं बहुत सेक्सी गंदी किस्म की हैं। अब यह है कि आ गई सामने, एक नजर पड़ गई, अब प्लानिंग से बाकी देखनी ना शुरू कर दें, फौरन उसको हम हटा रहे हैं इसलिए कि हम नमाजी हैं। और आपने सूरत नूर में वो बात भी पढ़ी थी ना कि किसको जो है वो इबादत में लज्जत मिलती है, जो अपनी निगाहों की हिफाजत करता है, तो जो अपनी निगाहों की हिफाजत करेगा अल्लाह उसकी इबादत में लज्जत पैदा कर देते हैं, ये है असल बात। तो आज जो है क्यों नहीं है इबादत में लज्जत, कुरान में लज्जत, नेकी के काम में लज्जत, क्यों दिल नहीं लगता, इसलिए कि जो है वो बुराइयां देख देख के, बेहयाई देख देख के, गुनाह कर करके जो है वो लज्जत ही खत्म हो गई है, सुरूर ही खत्म हो गया है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे जो है वो क्या बात बता रहे हैं कि इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशा वल मुनकर, कि बेशक नमाज फोहश और बुरे कामों से रोकती है, कि अगर हम صحیح نماز پڑھیں گے تو پھر نماز برائی سے اور خواہشات سے ہمیں روکے گی. اور اگر ہماری برائیاں بدستور جاری ہیں, آپ نا خود اپنا محاسبہ کریں, آپ اپنی زندگی میں لسٹ بنائیں, اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ میں نماز تو پڑھتی ہوں, ابھی جو ہے نیا سال شروع ہوا اور لوگوں نے جنوری کا نیا سال جو ہے وہ لوگوں نے یعنی جنوری سے ہیپی نیو ایئر خوب دھوم دھام سے منایا, جس میں بعض مسلمان بھی شامل ہیں اور بلکہ کہہ سکتے ہیں اکثر مسلمان, جبکہ ہمارا بھی اسلامک سال جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, ہے نا, محرم شروع ہو چکا ہے, تو ہم محرم کے شروع ہونے پر خوشی منائیں. اور پھر خوشی کون منائے گا نیا سال آنے کی اور پرانا ختم ہونے کی, کہ جس کا پرانا سال بہت اچھا گزرا ہے نیکیوں کے لحاظ سے, بے حیائی اور گناہوں کے لحاظ سے نہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی پچھلے سال میں ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی؟ کوئی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. ہے نا یہ بات؟ تو الحمدللہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی, تو اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمارے آن لائن کے لوگ بھی اپنا جائزہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں کہ ہم جو ہیں ہماری جن کی بھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. پھر اسی طرح جو ہے وہ جن کے جو فرائض ہیں, نماز روزے فرض تھے وہ پورے رکھے, جو قضا تھے وہ بھی رکھ لیے. اب کون کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جن کے اوپر کوئی ابھی قضا روزہ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی ہیں الحمدللہ کہ سارے روزے انہوں نے پورے کر لیے ہیں. اب یہ دن بہت چھوٹے سے دن ہیں, ہمیں دسمبر کی سیل تو نظر آتی ہے, ہمیں باکسنگ ڈے اور باکسنگ ویک اور یہ جو دن ہے چھٹیوں کے, اور ان دنوں جو یہاں پہ زبردست سیلیں لگتی ہیں یہاں پہ مغرب کی دنیا میں, ہمیں ضرورت نہیں بھی ہوتی, ہم بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ نیکیوں کی جو سیل ہے اس میں آگے بڑھیں؟ یہ دن بڑے چھوٹے ہیں, جن کے روزے رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اب روزے رکھ لیں. آپ روٹین میں دو دو دن, چار چار دن, آپ اور کچھ نہیں, پیر جمعرات کا باقاعدگی سے رکھنا شروع کر دیں, ہفتے میں تین دن چار دن, آہستہ آہستہ آپ کے روزے ہو جائیں گے. اور کچھ لمبے دنوں کے روزے اگر فرض کیا مشکل لگتے ہیں, ویسے فرض کے آگے تو آپ لمبے دنوں میں جو گرمی کے دن ہوتے ہیں اس میں آپ باقی سارے کام کر رہی ہوتی ہیں نا, تو پھر روزے کیوں نہیں ہم رکھ سکتے؟ جو پتہ ہے کہ پتہ نہیں کب مجھے موت آ جائے, جس کا حج رہتا ہے اور حج اس پہ فرض ہے اور وہ صاحب استطاعت ہے, تو وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ اگلے سال اور اگلے سال؟ وہ ابھی کیوں نہیں کر لیتا؟ جب موقع ہے تو بس کر لینا چاہیے. تو جو نیکی کا کام ہے اس کو فوراً کر لینا چاہیے. تو یہ کیفیت کیسے پیدا ہوگی؟ جو صحیح نماز پڑھے گا, نماز کے اثرات اپنی زندگی پر مرتب کرتا چلا جائے گا. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ بے شک نماز جو ہے وہ فحش اور منکر کاموں سے روکتی ہے. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر, اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے؟ اس جملے کے کئی مطلب ہے. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تمام تر عبادتوں کی جو روح ہے نا, روح رواں, وہ اللہ کی یاد ہی ہے. مثلا نماز تو پڑھی لیکن نماز میں اللہ کو یاد ہی نہ کیا, روزہ تو رکھا لیکن اللہ کے حاضر ناظر ہونے کا تصور ہی پیدا نہ ہوا, حج تو کیا, حج میں اللہ کی قرب اور میت نصیب ہی نہ ہوئی, قرآن تو پڑھا, کلاس میں تو آئے, 20 پارے بھی ہو گئے لیکن 20 پاروں نے ہماری زندگی کی سندھ کا تعین ہی نہیں کیا. ابھی تک میں سوچ رہی ہوں کہ خیال اچھا ہے کہ مسلمان بن جانا چاہیے, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ قرآن کی کلاس میں داخلہ تو لیا ہے لیکن اللہ کی یاد نصیب نہیں ہوئی. پیچھے آپ سورت طہ میں پڑھ چکی نا, عاقب الصلاۃ لذکری, میری یاد کے لیے نماز قائم کرو, ہے نا. تو گویا کہ اس کا پہلا نمبر ایک معنی یہ ہے کہ جو بھی آپ عبادت کر رہی ہیں, کچھ بھی کر رہی ہیں, اس عبادت میں اصل روح اللہ کی یاد ہے. آپ کھانا پکا رہی ہیں تو کیوں کھانا پکا رہی ہیں؟ تاکہ یہ آپ کا فرض ہے, آپ اچھی ماں اچھی بیوی بن سکیں, اپنے فرائض ادا کر سکیں. یہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے, قانتاتن عابداتن, ہے نا. پھر یہ کہ کھانا اس لیے پکانا ہے تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں, بندگی کر سکوں, ہے نا. تو کھانا بھی عبادت ہے. کچھ بھی کام ہے اور آپ کر رہے ہیں, دو دوست ہیں آپس میں ملتے ہیں, آپ یہاں پہ کلاس میں آپس میں ملتی ہیں, تو کیوں ملیں؟ اللہ کی یاد میں. تو جو دوستی اللہ کی یاد میں ہوتی ہے نا, دو دوستوں کا ملنا بھی عبادت, دو دوستوں کا انتظار بھی عبادت, دو دوستوں کی باتیں بھی عبادت. تو دوست کی یاد اور دوست کا انتظار وہ عبادت بن جاتا ہے جب اللہ کی یاد میں ہو, اللہ کی محبت میں ہو. تو نمبر ایک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کہ قرآن کی تلاوت ہو یا نماز ہو, یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں, لیکن ان میں اللہ کی یاد سب سے بڑی عبادت ہے. تو اللہ سے جو غافل لوگ ہیں وہ نہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ اقامت صلات کر سکتے ہیں, اور نہ ہی ان کی اقامت صلات ان کو فحش اور منکر سے روک سکتے ہیں. یہ تو ایک, تو اس کے یہ نمبر ایک معنی ہے. نمبر دو کیا ہے کہ تمام عبادتیں جو ہیں تبھی اچھے طریقے سے ادا کی جا سکتی ہیں کہ جب عبادت کرتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں, ہے نا. کیونکہ اگر ہم عبادت کر رہے ہیں لیکن دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں تو پھر کیا ہے کہ پھر عبادت آسان طور پر نہیں ادا ہو سکتی. نماز پڑھ رہے ہیں اور ذہن کچھ اور ہی گتھیاں سلجھا رہا ہے, کوئی بھولی بسری باتوں کو ہم یاد کر رہے ہیں, تو ہم نے نماز تو پڑھی ہے لیکن آسان طریقے سے نہیں پڑھی. آپ صدقہ خیرات کر رہی ہیں لیکن ساتھ ہی جو ہے وہ اللہ کی یاد نہیں رہی, تو کیا کر رہے ہیں, احسان کر رہے ہیں. آپ پیچھے پڑھ چکی کہ من نہ ولا اذن, احسان صدقہ خیرات کر کے نہ وہ احسان کرتے ہیں اور نہ ہی تکلیف دیتے ہیں. لیکن میں نے تو باتوں سے تکلیف دینی شروع کر دی. لو جی میں ہی ہوں سب سے زیادہ صدقہ کرتی ہوں, خیرات کرتی ہوں تم پر, اتنے عرصے سے تمہارے پورے خاندان پر میرے میری نیکی کے احسانات ہیں کہ میں نے صدقے سے خیرات سے زکات سے تمہیں اتنا دیا ہے اور اب تم میری سنتے نہیں ہو. تو کیا ہے کہ ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ کیونکہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے, اللہ کا کلام بھول گئے, جو تلاوت کر رہے تھے جو کیا تھا اس کو بھول گئے, تو ہم نے لوگوں کو کہنا سنانا شروع کر دیا. تو اللہ کی یاد کے بغیر جو ہے صحیح عبادت نہیں ہو سکتی. تیسرے اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کو یاد کرنا, زبان سے اللہ اللہ کہنا اور دل میں ہر وقت اللہ کی یاد رکھنا, یہ بہت بڑا کام ہے, بہت بڑی نیکی ہے. کیوں, تھوڑی دیر کے لیے ذکر تسبیح کر لیا جائے یہ بھی عبادت ہے. ہر وقت اللہ کی یاد دل میں رہے. آپ نے سورۃ آل عمران کے آخر میں پڑھا تھا نا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں, کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں. ہاں, اور جب کائنات پر وہ غور و فکر کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ وہ جس بھی حال میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ. اور وہ کون سے لوگ ہیں اولی الالباب؟ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. تو کیا بات پتا چلی, ہر حال میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ نہیں کہ بس حج کے دنوں میں, رمضان کے مہینے میں جب جائیں نماز پڑھتے, نہیں. اللہ کی یاد جو ہے وہ سب سے بڑا سرمایہ. مثلاً آپ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو چکی سے آٹا پیسنے سے بہت تکلیف ہوئی. انہیں خبر ملی کہ رسول اللہ کے پاس کچھ قیدی آئے ہیں, تو کیونکہ غنیمت میں سے پانچواں حصہ آپ کے لیے مختص تھا اور اس کی تقسیم میں آپ پر آزادی تھی, رسول اللہ پر, کہ آپ جیسے چاہے اپنی ثوابدید پر اس کی تقسیم کریں. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئیں تاکہ آپ سے ایک لونڈی یا غلام کا مطالبہ کریں. اب اتفاق سے رسول اللہ آپ سے نہ مل سکے, یعنی آپ گھر پر موجود نہیں تھے. تو جو ہے وہ کیا ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو گئی ہیں کہ ایک لونڈی یا غلام کا مطالبہ کریں, لیکن وہ گھر ہی نہیں ملے. تو انہوں نے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہہ دی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, تو آپ نے اسی وقت رات ہی کو ہمارے ہاں آپ تشریف لائے. حضرت فاطمہ کہتی ہیں رات کے وقت ہی آپ آ گئے, ہم بستروں میں لیٹ چکے تھے, ہم نے اٹھنا چاہا مگر آپ نے فرمایا لیٹے رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حضرت فاطمہ کے درمیان بیٹھ گئے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو اس سے بہتر ہے جو تم نے مانگی تھی، اور وہ یہ ہے کہ جب تم اپنے بستروں پر جاؤ تو 34 بار اللہ اکبر، الحمدللہ 33 بار اور سبحان اللہ 33 بار کہہ لیا کرو، یہ تمہارے لیے اس چیز سے بہتر ہے جس کا تم نے سوال کیا تھا. یہ بخاری کی روایت ہے، یہ بخاری کی روایت ہے. تو اصل چیز کیا ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے مشکلات میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، اور کچھ بھی کام کر رہے ہیں اللہ کو کبھی نہ بھولیں. اور جو اللہ کو نہیں بھولتا نا، پھر شیطان اس کو برائی پہ آمادہ نہیں کرتا. پھر وہ بعض اوقات ہم نیکی کر لیتے ہیں بڑی مشکل سے، لیکن جب اللہ کو بھول جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ نیکی کو ضائع کر دیتے ہیں. اچھا، اس کا ایک چوتھا معنی بھی ہے، اور وہ یہ ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَر، اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے. اس کے معنی مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی بندے کو یاد کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کا بندے کو یاد کرنا تو بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. آپ پیچھے یہ جو ہے وہ پڑھ چکی ہیں کہ جب انسان جو ہے وہ، میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی تھی کہ جب انسان بندے کو یاد کرتا ہے تو جیسی محفل میں انسان یاد کرتا ہے نا، اللہ اسے اچھی محفل میں یاد کرتا ہے. حتیٰ کہ آپ اپنی کسی محفل میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ فرشتوں کی محفل میں ذکر کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں، جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ دنیا والوں سے کہو کہ وہ اس میرے بندے سے محبت کریں، اور آسمانوں سے وہ اترتے چلے جاتے ہیں اور فرشتوں پر اس بندے کی محبت نازل کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ پھر روئے زمین والے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. ہے نا، آپ پیچھے یہ پڑھ چکی ہیں. تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے؟ یہ ہے اللہ کی یاد. اللہ نے کیسے یاد کیا؟ انسانوں کی محفل سے بہترین محفل میں اس کا ذکر کیا. اور اللہ کی یاد اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے. میرا خیال میں آپ کو یہ حدیث سنا چکی ہوں، لمبی حدیث ہے، کہ جس میں کچھ لوگ بیٹھے اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور بہت سی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے وہ کیا مانگتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ تیری جنت مانگتے ہیں، تیری جہنم سے تیری پناہ میں آتے ہیں. ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھا میں نے دے دیا جو انہوں نے مانگا، جو انہوں نے مانگا میں نے دے دیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ اس میں کچھ بندے ایسے ہیں، ایک یا دو یا کچھ بندے ایسے ہیں جو کہ ذکر کی نیت سے نہیں آئے تھے اس محفل میں، تیری عبادت کی نیت سے نہیں آئے تھے، ایسے راستہ چل رہے تھے، چلتے چلتے آ کر کھڑے ہو گئے، ہم دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اب کیونکہ باقیوں کو تو اللہ نے معاف کر دیا، ان کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا، فرشتے کہتے ہیں پھر ان کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ذکر کرنے والوں کے ساتھ ہے نا، وہ بھی میری جو رحمت ہے اس سے محروم نہیں ہوتے، میں نے ان کو بھی بخش دیا. آپ سوچ لیں کہ اللہ کی یاد کتنی بڑی چیز ہے کہ جو ساتھ والا ہے نا، وہ بھی اللہ کے عطیے سے، اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتا. تو اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، کہ اگر جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ جو ہے وہ بندے کو یاد کرتا ہے، اور پہلے سے بھی زیادہ بہترین طریقے سے، یعنی انسان کی نسبت بہترین طریقے سے یاد کرتا ہے. تو قرآن پڑھیں یا نماز یا کوئی بھی کام کریں، کبھی بھی اللہ کو نہ بھولیں. واللہ یعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے. کیا اللہ جانتا ہے؟ ما تصنعون، کے جو کچھ تم کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کو خوب پتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جو کچھ کرتا ہے. تو یصنعون کے معنی کیا ہیں؟ کہ انسان کے جو عمل ہیں، انسان اللہ کا ذکر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس بات سے جو ہے وہ خوب واقف ہوں. اس سے کیا بات پتا چلتی ہے؟ عمل کا یہ اصول نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ تم میری یاد میں جو قدم اٹھاؤ گے، جب تم آزمائے جا رہے ہو، تم ثابت قدمی جو دکھاؤ گے، تو تمہاری رات کی خلوت ہوگی یا دن کی جلوت، تمہارا چھپ کر مجھے یاد کرنا ہوگا یا لوگوں کے سامنے، میں اس کو ضائع نہیں کروں گا، تمہاری کوششوں کا تمہیں بھرپور جو ہے وہ صلہ عطا کروں گا. تو گویا کہ اللہ رب العزت جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ نے یہ فرض ادا کرنا ہے، اور جو پھر آپ کریں گے آپ اس پر محروم نہیں رہیں گے. اچھا، یہ آیت جو ہے یہ مکمل ہوئی. اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ شروع ہوا تھا اتلو ما اوہیا الیک، واحد کا صیغہ استعمال تھا نا، اور جب اختتام ہوا آیت کا تو کیا کہا؟ واللہ یعلم ما تصنعون، کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ جو ہے وہ جانتا ہے، جو کچھ تم لوگ کرتے ہو. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان بھی شامل ہیں. واحد کے خطاب سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ رسول اللہ کو تو اپنا فرض بہرحال ادا کرنا ہی ہے، دوسرے اس کو ادا کریں یا نہ کریں. اور پھر جو بھی آپ کا ساتھ دے گا صحابہ میں سے یا آج کے دور کے لوگوں میں سے، تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ بہت نوازیں گے.